سپاہ مہدی ہم پہلوان رہبر، شکر خدا جہاں میں ہم لوگ تو ہے حق پر۔
والصلاة والسلام على اسد اللہ الغالب، غالب على كل غالب، علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ القدور بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين۔ والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں انشاءاللہ اس چار روزہ دروس کے حوالے سے عنوان ہمارا فلسفہ غیبت رہے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان کے ذیل میں چند آرائے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ بارہ سو سال کا تقریباً عرصہ ہونے والا ہے امام کی غیبت کے سلسلے کو جاری رکھنے۔ بارہ سو سال ہم تقریباً جو اندازہ لگاتے ہیں کہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا دونوں کو ملا کر ہے، ورنہ تقریباً 1100 کچھ سال ہو گئے ہیں امام کی غیبت کبرا کو شروع۔ غیبت صغرا اور کبرا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ غیبت کی ضرورت کیوں ہے؟ غیبت کی آمادگی کیسے کروائی گئی؟ اور ائمہ نے اس غیبت کے لیے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے شیعوں کو باقاعدہ آمادہ کیا ہے کہ وہ پہلے سے غیبت کی کیفیات سے آگاہ ہوں، اس کیفیت سے، اور آمادگی کے ساتھ زمانۂ غیبت میں ورود پیدا کریں۔ ان مراحل تک اگر ہم پہنچ سکے تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ سلسلہ کیسے ہو، اگر گفتگو ہماری ان مراحل تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کے جو سمجھنے کے مرحلے ہیں وہ یہ کہ غیبت امام زمانہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا جس کو عصر ظہور کہا جائے، یہ عصر ظہور ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بحث کو میں کئی زاویوں سے آپ کی خدمت میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ایک خاص مقصد تک پہنچنے کے لیے سورہ مبارکہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ونجعلهم الوارثين. اللہ نے ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنی منت رکھے گا, احسان کرے گا, کس پر؟ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ان لوگوں کے اوپر جو زمین میں ضعیف بنا دیے گئے. یہ لوگ ضعیف ہیں نہیں, بلکہ انہیں ضعیف بنا دیا گیا. کیا منت کرے گا؟ اللہ نے ارادہ کیا کیا ہے, ان پر احسان کیسے کرے گا؟ وَنَجْعَلَهُمْ, منت کرے گا, احسان کرے گا ان پر. اور اب یہاں پر یہ عربی کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ہمارے لیے بحث آسان. واو یہاں پر واو تفسیری ہے, عاطفہ نہیں ہے, یہ ایک عربی ادبیات کی بحث ہے. ہم مجبور ہیں اردو زبان میں واو کا ترجمہ اور کرنے پر, اور اردو میں اور کا معنی سوائے اضافے کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن عربی میں واو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. واو واو قسمیہ ہوتا ہے, واللہ. اب یہاں پہ واللہ میں ہم ترجمہ یہ نہیں کرتے اور اللہ, واللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم. یہ واو واو قسمیہ ہے. ایک واو واو حالیہ ہوتا ہے کہ جب عربی میں آتا ہے تو وہاں پر بھی واو کا ترجمہ اور نہیں کیا جاتا, بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ درحالی کے, اس حالت میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک واو واو تفسیری کہلاتا ہے. تفسیری کیا کرتا ہے؟ اپنے ما قبل جملے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. نورید ان نمنا, اللہ نے ارادہ کیا کیا ہے کہ ہم اپنی منت, ہم اپنا احسان کریں گے ان لوگوں پر. اب اس احسان کی تفسیر کیا ہے؟ یہ واو بیان کر رہا ہے. وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّا وَنَجْعَلْهُمْ وَارِثِينَ. احسان کی کیفیت کیا ہے, کس طریقے سے کریں گے؟ ہم انہیں امام بھی بنائیں گے اور وارث بھی بنائیں گے. اب یہاں بہت سارے سوال اذہان میں پیدا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہی استضعاف کا ہے. یہ لوگ ضعیف نہیں ہیں, قرآن یہ نہیں کہہ رہا. ونورید ان نمن علی الذین الضعفاء فی الارض, وہ لوگ کے جو ضعیف ہیں ان کو ہم نے, ان پر احسان کرنا ہے. ضعیف پر نہیں کرنا احسان, یعنی کہاں پر؟ آیت میں مراد ضعیف نہیں ہے. کون ہے؟ مستضعف مراد ہے. مستضعف اور ضعیف میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ضعیف اپنے وجود میں کمزوری اور نقص رکھتا ہے. مثلا انسان بیمار ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف. بوڑھا ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف. غربت آ جائے انسان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف. یہ کیا ہے؟ ضعف. استضعاف کیا ہے؟ استضعاف یہ ہے کہ انسان کمزور ہے نہیں, لیکن اسے ضعیف بنا دیا جائے. اب یہ جو ضعیف بنا دیا جانا ہے, خود اس کے بارے میں سوال اب ذہن میں آتا ہے, یہ پہ کہ کیا ضعیف بن جانا نقص ہے یا نہیں, عیب ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر اس مستضعف, یہاں پر جو لفظ ہے الذین استضعفوا فی الارض, اس میں مراد ایمان والے لیے جائیں, اور ایمان والوں میں بھی پھر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو فرض کیا جائے, تو فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضعیف بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ضعیف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کوئی کمزوری ایجاد نہیں کرنا, خود وجود میں ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہیں کیا کر دیا جائے؟ کمزور بنا دیا جائے. تو مجھے لازمات ہے مقدمتاً یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑے گی کہ ضعیف بنا دیے جانے سے مراد کیا ہے, مستضعف کہتے کسے ہیں قرآن کی اصطلاح میں, مراد کیا ہے. اور پھر یہ کہ آیا مستضعف ہونا عیب ہے یا نہیں، امام کو مستضعف قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. مستضعف کیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خود شخص ضعیف نہ ہو، کمزوری نہیں ہے اس کے اندر، لیکن وہ کمزوری یا اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بیچارگی کی کیفیت اس کے اوپر طاری کر دی جائے. اب اس میں ایک بحث مقدماتی طور پر اگر تفصیل میں چلا جاؤں، میں میرے پاس وقت اتنا ہوں تو پھر تو میں وہ بحث بھی مفصل کروں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے کامیابی کے تصور پر بھی ایک بحث کریں، لیکن میں اس کو بھی فعلاً بحث میں ورود نہیں پیدا کروں گا. ایک عمومی جو نظریہ ہے اسی سے ہم بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے، ہم کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے عرض کیا کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ خود کامیابی کے لیے کچھ مراحل ہیں جن کو طے کرنے کی ضرورت ہے. ایک لفظ فوز ہے، ایک لفظ فلاح ہے. فوز و فلاح میں کیا فرق ہے؟ کامیابی کا کیا تصور ہے جو قرآن دیتا ہے؟ فوز و فلاح میں کیا فرق ہے؟ یہ ابحاث انشاءاللہ کبھی خدا توفیق دے گا تو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. البتہ یہ مباحث پیش کرنے کے قابل ہیں، یہ بحث کی جائے کہ اصل دین میں کامیابی کا تصور ہے کیا، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں جب ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی سے مراد کیا ہے. آیا ڈاکٹر بن جانا کامیابی ہے؟ آیا انجینئر بن جانا کامیابی ہے؟ آیا اچھی جاب کا حاصل کر کے زیادہ پیسے کما لینا کامیابی ہے؟ آیا کسی خوبصورت مثلا مرد سے یا خوبصورت عورت سے شادی کر کے خوبصورت بچے پیدا کر لینا کامیابی ہے؟ اچھا گھر بنا لینا کامیابی ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ کیا دین نے ہمیں کامیابی کا تصور دیا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ بحث کروں گا کبھی. لیکن آج عمومی طور پر جو ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا تصور، کہاں سے میں بات کو وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے یہ بحث ہونی چاہیے، کہ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں کامیاب کون رہا، تو تصورات اب دیکھیے خود بخود، ایک ظاہری کامیابی نظر آ رہی ہے، جنگ کا جیت جانا کامیاب ہے یا مقصد کا حاصل ہو جانا کامیابی. مقصد میں بھی اگر مقصد الہی ہو تو اس مقصد کا حصول چاہے سب کچھ ہار دیا جائے، یہ مقصد اگر حاصل ہو جائے تو کامیابی حاصل. اب جتنی شدت سے مقصد کا حصول ہوتا رہے گا کامیابی اتنی شدید ہوتی رہے گی. لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے یا نہیں؟ موجود. وہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر جیت کا لفظ، ہار کا لفظ، کامیابی کا لفظ، ناکامی کا لفظ کس کے لیے استعمال کریں گے اور کس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. میں نے کربلا ایکسٹریم مثال پر جا کر بات کی ہے تاکہ ذہن آپ کے فوراً اس مرحلے میں حل ہو جائے. عام زندگی کے معاملات میں جن لوگوں کی نگاہیں الہی ہوں، تربیت الہی، تربیت دینی ہوئی بھی ہو، ان کے اس طرح کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. جھوٹ بول کر کسی نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا، میں حقدار ہونے کے باوجود اپنا حق نہیں چھڑا سکا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر جیت کس کی ہے اور ہار کس کی ہے. عام انسان، میں اب سطح کو نیچے لے کر آ گیا ہوں، عام لوگوں میں جا کر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کی نظر میں ان دو شخصوں میں سے کامیاب کون ہے، آپ کی نظر میں ان دونوں میں سے کون جیتا ہے کون ہارا ہے، اب اگر کہیں پر بھی انسانیت کا ذرہ بھی باقی ہوگا وہ جھوٹ بولنے والے کو ناکام قرار دے گا، حقدار کو کامیاب قرار دے گا. ذرا سی انسانیت، یہ یاد رکھیں، جہاں انسانیت مر جائے، انسانی اقدار ختم ہو جائے، یہ ہیومن ویلیوز کا کوئی لحاظ باقی نہ رہے، وہ سوسائٹی ہوتی ہے جس میں چور کو کیا سمجھا جاتا ہے، جی اللہ کا فضل اس پر ہے، حالانکہ سب کو پتا یہ چور ہے. ڈاکو کو کیا سمجھا جاتا ہے، کہ جی یہ اللہ کا بندہ یہی ہے، اسی پر اللہ نے سارا فضل کیا ہوا ہے. غاصب کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہیرو سمجھا جاتا ہے. لہذا اب یہ انشاءاللہ بحث میں آگے چل کر بھی آئے گا. دجال کا جو سسٹم ہے اس کا ایک اہم ٹارگٹ ہیومن ویلیوز کو ختم کرنا، ایک اہم ٹارگٹ ہے اس کا. یہ آپ ہیومن ویلیوز کو ختم کر دیں تو اصل کامیابی ناکامی ہار جیت کا جو مفہوم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بالعکس ہو جاتا ہے. یہ مفاہیم یہ باتیں کب تک باقی ہیں؟ جب تک ہیومن ویلیوز باقی، انسانی اقدار باقی. آپ ہیومن ویلیوز کو ختم کر دیں، قاتل ہیرو بن جاتا ہے، چور ہیرو بن جاتا ہے، غاصب نمونہ عمل بن جاتا ہے. اس کے لیے کام کیا اس نے. لہذا اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو کام کر رہے ہیں میڈیا میں کیا کرتے ہیں، چور کو ہی ہیرو کا رول دے دیتے ہیں. چور ہی کیا ہوتا ہے؟ ہیرو. دیکھنے والے اچھا اس قدر اس کو جالب انداز سے پیش کریں گے کہ نوجوان وہ فلم یا ڈرامہ دیکھنے کے بعد کچھ دیر تک یہی سوچتا رہے گا کہ یار کاش میں ایسا ہوتا. کیسا ہوتا؟ اس چور جیسا ہوتا. چور کو نمونہ عمل بنا دیں، انسانی اقدار کو ختم کر دیں، سارے کے سارے معیارات ختم ہو جائیں. اب اگر انسانیت باقی ہے، جہاں کہیں پر بھی کوئی انسانی قدر کو بچا رہا ہے وہ جیت کے اوپر ہے، وہ کامیابی پر. اور جہاں کہیں کوئی انسانی قدر کو پامال کر رہا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی شکست سے دوچار ہے. لہذا یہ جو انسانی قدر اور ہیومن ویلیوز کا معیار ہے، اب اس کے ساتھ ہم نے بحث کو آگے بڑھانا. اس اسعاف کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر ہیومن ویلیوز کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کسی کو ظاہری طور پر شکستوں کا سامنا کرنا پڑ جائے. اب یہ شخص ضعیف نہیں ہے، اس نے ہیومن ویلیوز کو، انسانی اقدار کو بچانے کے لیے اپنا نقصان برداشت کیا ہے. یہ کون سا لیول ہے؟ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس زندگی کا ایک ابتدائی لیول ہے جس کو حیات حیوانی کہتے ہیں. حیات حیوانی کیا ہے؟ حیات حیوانی ایک لائف سائیکل کو پورا کرنے کا نام ہے. جیسے حیوان کیا کرتا ہے؟ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کھاتا ہے، پیتا ہے، اور پھر بچے پیدا کرتا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتلائیے، کیا انسان اپنی زندگی میں، اس زندگی میں کیا کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور مر گیا؟ کیا اس سائیکل میں انسان ابھی تک موجودہ ٹیکنالوجیز کے ساتھ کسی میدان میں انسان حیوانات سے آگے نکلا ہے؟ کوئی ایک چیز مجھے بتلائیے. آپ تصور، انسان کھانا بنانا سیکھا، انسان مجھے بتلائیے، کیا انسان نے واقعاً بعض حیوانات کے بنائے ہوئے کھانے سے زیادہ بہتر کھانا بنا لیا ہے؟ اتفاقاً انسان جس کو بہتر کھانا کہہ رہا ہے وہی انسان کے لیے سب سے زیادہ ضرر والا واقعہ ہو جاتا ہے. دنیا میں آج تک شہد سے زیادہ بہترین کھانا نہیں تیار ہو سکتا. اس کو اعتقاداتی طور پر نہ سمجھیں، سائنٹیفکلی بحث کرے آ کر. میں شہد کی کوالٹیز آپ کو بتاتا ہوں اور اس کوالٹیز کے بعد چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہترین کھانا مجھے لا کر دکھا دیجیے. جانوروں کے دودھ سے زیادہ مفید کھانا, مفید شربت, چیلنج کرتا ہوں میں. پھلوں سے, شربت سے زیادہ ہیومن میڈ ہر چیز کے اندر آپ کو ضرر ملے گا, لیکن اینیمل میڈ کسی چیز کے اندر آپ کو ضرر. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے جانوروں سے زیادہ اچھے گھر بنا لیا. اگر آپ اینیمل کنگڈم میں وارد ہوں گے تو آپ بعض چیزیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ کمفرٹیبل فلائٹس ہیں, وہ فلائٹس جو بعض برڈز لیتے ہیں, ہم اس کے پائی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ بہترین رائڈس ہیں, بعض جانوروں کی دوڑ اور ان کی جو رفتار ہے ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بس ایک زندگی کیا ہے, کھایا پیا. اب کیا کوشش ہوتی ہے, بہترین کھا لوں, بہترین پی لوں, بہترین گھر حاصل کر لوں, بہترین گاڑی حاصل کر لوں, بچے پیدا کروں, اور اس کے بعد یہ حیوانی لائف ہے. یاد رکھیے گا, جو انسان اس سائیکل میں رہ کر دنیا سے چلا گیا, قیامت کے دن وہ انسان بنا کر نہیں اٹھایا جائے گا. اصل انسان بنا کر نہیں اٹھایا جائے گا. قرآن نے کیا کہا, بل ہم ازل, حتی حیوانات سے بدتر اٹھایا جائے گا. کیونکہ اس کے اندر صلاحیت تھی لیکن اس نے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا. انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسان شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی ذات کے لیے کسی کام کو کرنا چھوڑ کر دوسروں کے لیے کام شروع کرتا ہے. میں کتنا فیصد انسان ہوں اس کو اگر میں نے کاؤنٹ کرنا ہے تو کاؤنٹ کیا ہے, گھر میں بیٹھ کر صرف یہ سوچیں کہ میں اپنی زندگی میں کتنا فیصد کام اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے انجام دیتا ہوں. جتنے فیصد کام میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے انجام دیتا ہوں میں اتنا فیصد انسان ہوں, باقی جو کچھ بھی بچے گا وہ کیا بچے گا, حیوان. تو پہلا مرحلہ تو اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ میں انسان بنا ہوں یا نہیں. انسان کے بعد کا مرحلہ ایمان ہے. ایمان کے مراحل میں مرحلہ ہے جس کو انسان ملکوتی کہتے ہیں. اب میں ملکوت کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا, ایمان کا مرحلہ, صرف ایمان کا مرحلہ بیان کروں گا. ایمان کا مرحلہ کیا ہے, انسان میں اور مومن میں فرق کیا ہے. انسان دوسروں کے لیے کام کرتا ہے لیکن اس حد تک کہ جہاں اس کو خود نقصان نہ پہنچے. مومن شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر وہ دوسروں کے لیے کام کرے حتیٰ اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہو. کیوں, وجہ بتا دوں کیوں. اس لیے کہ مومن جانتا ہے کہ فلاح اور کامیابی کا معیار کچھ اور. مومن جانتا ہے کہ یہ جو مجھے دنیا میں دوسروں کے لیے نقصان اٹھاؤں گا میں, اس کا صلہ مجھے کہیں اور اس سے بہتر دینے والا موجود ہے. یہ اعتقاد کہ میرا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا اسے آمادہ کرتا ہے کہ حتیٰ وہ اپنے نقصان پر دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے. لہذا مومن کے پاس اعتماد کرنے کے لیے, توکل کرنے کے لیے ایک ذات, ایک ہستی, ایک عقیدہ موجود ہے, اور اس عقیدے کی بنا کے اوپر مومن اس حد تک پہنچتا ہے جہاں تک ایک عام انسان نہیں پہنچتا. اب یہ جو سرحد ہے جہاں پر مومن اپنے نقصان کو اٹھا رہا ہے دوسروں کے فائدے کے لیے, ظاہری آنکھ سے میں اور آپ دیکھیں گے تو یہ نقصان ہے, لیکن اگر ایمان کی آنکھ سے دیکھیں گے تو اس سے بڑا فائدہ, اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہے. لہذا کیوں اللہ نے مستحبات کے اندر ثواب کو زیادہ رکھا ہے. واجب تو وہ ہے جس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ کی ذات کو ہونا ہے. مستحبات میں وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی جیب کو کاٹ کر کسی اور کو کھانا پہنچا رہے ہوتے ہیں, اپنا نقصان کر کے کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اسی لیے صدقے کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہے، قرض کا ثواب اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ مرحلہ جس میں آپ اپنا زیادہ نقصان اٹھا کر دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے اس کا ثواب زیادہ ہے. لہذا اب یہ جو مرحلہ، یہاں تک اگر آپ کو سمجھ میں پہنچا سکا آپ کی خدمت میں، تو استضعاف کیا ہے؟ استضعاف یہاں پر یہ ہے کہ ہیومن ویلیوز کو، ان ویلیوز کو، ان اقدار کو بچانے کے لیے جب یہ نقصان کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس مرحلے کا نام ہے استضعاف. دیکھیے، اللہ نے اس دنیا کے نظام کو ایسا بنایا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے. اس دنیا کا نظام ہے ایسا نہیں. کون سی چیز ہے جو اس استضعاف کا باعث بنتی ہے؟ انسان کی زیادہ روی، انسان کی خواہشات نفسانی، انسان کا اپنی انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت کی طرف سفر کرنا باعث بنتا ہے کہ کچھ لوگ زمین پر ضعیف بنا دیے جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. اب کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا ایک طرف ہیومن ویلیوز کو، الہی ویلیوز کو سیف کرنے والی ہستیاں ہیں، اس کے مقابلے پر کون ہے جو زیادہ روی کر رہے ہیں، جو خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں، جو انسانیت کے لیول کو چھوڑ کر حیوانیت کے لیول، بلکہ اس سے بھی پست لیول پر جا چکے ہیں. لہذا اب کربلا میں ہمیں جو شہید ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کربلا میں ہمیں جو ظاہری شکست سے دوچار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ شکست سے دوچار نہیں ہوا ہے، اس نے اپنا سر کٹا کر جس ویلیو کو باقی رکھا ہے وہی اس کی فتح ہے، وہی اس کی کامرانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے پروردگار، کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے باقی رہے گا کہ وہ لوگ جو شیطان کے دھوکے میں آنے کے بعد اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے ان ویلیوز کو تباہ کرتے رہیں گے وہ مسلط رہیں اور یہ مسلسل ضعیف بنائے جاتے رہیں؟ کیا ہمیشہ ایسا ہوگا؟ نہیں. ارشاد فرمایا تھا ونوری دو، ہم نے ارادہ کیا ان نمن علی الذین استضعفوا. یہ لوگ، اب استضعاف کا معنی اگر میں آپ تک پہنچا سکا ہوں کیونکہ میں نے ساری بحث یہیں سے آگے بڑھا لی، مستضعف کون ہے؟ خود ضعیف نہیں ہے، قانون کو بچانے کے لیے، عدالت کو بچانے کے لیے، شجاعت کو بچانے کے لیے، دیانت کو بچانے کے لیے، امانت کو بچانے کے لیے، ہیومن اور الہی ویلیوز کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے. سودا نقصان کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس قربانی کے آثار ہیں، یہ قربانی ضائع نہیں جاتی. دنیا جتنا مرضی کوشش کر لے کہ اس قربانی کو کربلا کے اندر دفنا دے، خدا نے ارادہ کیا ہے کہ یہ قربانیاں اور اس کا اثر باقی رہے گا. اب اثر کیسے ظاہر ہونا ہے؟ اثر ایسے ظاہر ہونا ہے کہ کربلا سے اگر میں نے ہیومن اور الہی ویلیوز کو سمجھا ہے، کربلا سے اگر میں نے جیت کا معنی سیکھا ہے، تو مجھے اپنے اندر صفات کربلائی پیدا کرنے ہیں. یہ کربلائی صفات پیدا کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو ارادہ خداوندی ہے یہ زمین پر محقق ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس ارادہ خداوندی کو زمین پر، یہ بحث ہے، میں کرنا نہیں چاہتا لیکن آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں تاکہ کبھی زندگی میں فرصت رہی دوبارہ تو عرض کروں گا کہ ارادہ تکوینی ہے یا تشریحی. اگر یہ ارادہ تکوینی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، خود بخود ہو جائے گا. لیکن اگر ارادہ تشریحی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ استضعاف کی کیفیت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اگر لوگوں پر کربلا کا اثر صحیح معنی میں مرتب ہو تو شاید یعنی ہو جاتا اپنے زمانے کے لوگوں میں صحیح معنی میں, ایک لوگوں میں کربلا کی سمجھ صحیح آ جاتی تو شاید اصل غیبت کا سلسلہ اس طریقے سے پیش نہ آتا. اب یہاں پہ کچھ اور مباحث ہیں, میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے موقع رہا اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. لازم نہیں تھا کہ غیبت کا سلسلہ اس طریقے سے پیش آئے. جب ہم جواب نہیں دیتے, اب میں اس کو یوں کہوں, جب ہم اپنے لیے نہیں چاہتے کوئی خیر, تو پھر پروردگار خیر کو ہمارے اوپر جاری کرنے کے لیے مجبور نہیں ہے. کچھ قاعدے ہیں پروردگار کے, ان قواعد کو سمجھیں اور اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں. ایک قاعدہ پروردگار کا یہ ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. یہ قاعدہ نمبر ایک. دوسرا قاعدہ کیا ہے پروردگار؟ استبدال کا قاعدہ ہے. استبدال کیا ہے؟ اگر ایک قوم پروردگار کو جواب نہ دے, اس کی نعمات, اس کی عطاؤں کے اوپر جواب نہ دے, متوجہ نہ ہو, پروردگار اس قوم کو ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہے. کچھ دعائیں ہمارے ہاں مستعمل ہو گئی ہیں, کچھ دعائیں ابھی تک اتنی زیادہ پڑھی نہیں جاتی, متوجہ نہیں ہم. مفاتی میں شیخ عباس قمی نے ایک دعا لکھی ہے جس دعا کا عنوان یہ ہے کہ زمانے غیبت میں یہ دعا ضرور پڑھی جائے. اس دعا کا آغاز دعائے معرفت سے ہی ہوتا ہے, اللہم عرفنی نفسک سے, لیکن طویل دعا ہے, تھوڑی پڑھی دعا ہے. کبھی موقع ملے تو اس دعا کو ضرور پڑھیے گا اور اس کے ترجمے کو بھی ضرور پڑھیے گا. خدا نے کبھی توفیق دی تو اسی دعا کو, اسی کے متن کو موضوع بنا کے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت سارے نکات ایسے ہیں جو اس دعا کے اندر موجود ہیں جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اسی دعا میں لیکن ایک مقام پر آ کر امام فرماتے ہیں کہ دعا کرو زمانے غیبت میں, کیا؟ اے پروردگار تو ہمیں کسی ایسی قوم سے مت بدل دینا. ہم اگر جب یہ ذہن میں اپنے کلیئر کر لیں تو خدا نعوذ باللہ من ذالک مجبور نہیں ہے کہ اس نے سارے کام ہم ہی سے لینے. ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, لیکن اس خدا کے لیے کوئی دوسری قوم بنانا, ہمیں ہٹا کر اس قوم کو لانا, اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. لہذا امام فرماتے ہیں دعا کرو کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ تو ہمیں ہٹا کر کوئی دوسری قوم لے آئے کہ یہ عمل تیرے لیے آسان لیکن ہمارے لیے سخت ہو جائے گا. لہذا اپنے ذہنوں میں سے یہ مرحلہ نکال دیں گے. الہی قانون یہ ہے, آپ جواب دیں گے عطا ہو, جواب نہیں دیں گے خدا آپ کو ہٹا کر وہی کام کسی اور قوم سے لے گا. اب اگر یہ دو قاعدے اور یہ دو قوانین ذہن میں موجود رہیں تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے پروردگار تبدیلی نہیں لے کر آئے گا. اور اگر ہم اس خوش فہمی میں رہے کہ خدا مجبور ہے ہمارے ہی ذریعے سے کام کرے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, وہ ہمیں ہٹائے گا, ہمارے ہاں کوئی جگہ کوئی دوسری قوم آئے گی اور وہ دوسری قوم وہ کام انجام دے گی جو خدا چاہتا ہے. لہذا اب اگر ہم اس دو چیزوں کے درمیان میں ہیں تو اب ہمیں اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کربلا کا واقع ہو جانا اور اس کے آثار کا مرتب ہونا, بعض زمانوں میں بعض کیفیات کے اندر اگر اس طریقے سے جواب پیش نہیں آیا تھا تو اللہ نے سلسلہ امامت کو جاری رکھا. بنو عباس بدترین حکومت رہی ہے تشیع کے لیے, کہتے ہیں بعض اوقات غیر اتنا ظلم نہیں ڈھاتے جتنے اپنے مظالم ڈھاتے. بنو امیہ نے وہ مظالم ہم پر نہیں ڈھائے جو بنو عباس نے ڈھائے. لہذا اس زمانے میں یہ موقع یہاں تک پہنچنا کہ امام پردہ غیبت میں چلے جائیں, اس کی بہت ساری توجیہات کی جا سکتی ہیں. زمانے غیبت سے لے کر ایک طویل زمانہ ہے جہاں پر بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان عوامل کی وجہ سے غیبت اتنی طولانی ہوئی. لیکن اب سوال آ کر ٹھہر جاتا ہے میرے اور آپ کے اوپر اور اس زمانے پر. انشاءاللہ میں علائم میں بھی گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طول تاریخ میں ہمیں اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی ہیں جس طرح سے اب انقلاب اسلامی کے برپا ہونے کے بعد سمجھ میں آنا شروع. لہذا میں انشاءاللہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے غیبت کے معنی کو, کہ غیبت سے مراد کیا ہے. آج اشارہ کر رہا ہوں, انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. غیبت ایک مرتبہ شخص کی ہوتی ہے اور ایک مرتبہ شخصیت کی. شخص غائب ہے یا شخصیت غائب ہے, تصور آپ کے بیہیویئر کو بالکل بدل دیتا ہے. شخص کا منتظر اور ہوتا ہے, شخصیت کا منتظر اور ہوتا ہے. غیبت رکھی گئی کیوں؟ کیونکہ انسان نے عقلی طور پر ایک فیز میں داخل ہونا ہے جس کے بعد کا فیز عصر ظہور کہلاتا ہے. عصر ظہور کو سمجھنے کے بعد غیبت کے عصر کو سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیے بعض اوقات ہم جس میانی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں وہ حالت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو ہم کیا کرتے ہیں اس میانی حالت کو سمجھنے کے لیے آگے اور پیچھے کی حالت کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس میانی حالت کو کیا کر لیتے ہیں ڈیفائن. جو زمانہ گزر چکا اس سے ہمارا ربط نہیں ہے, جس میں ہم ہیں اور جو آنے والا ہے وہ ہم سے مربوط ہے. غیبت کے معنی, غیبت کی کیفیات, غیبت کے اندر میرا بیہیویئر, یہ ساری کی ساری چیزیں بدل جائیں گی اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ عصر ظہور سے مقصد کیا ہے, مراد کیا ہے. کیا ہوگا عصر ظہور میں, امام آ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ امام کے آنے کے بعد کیا ہونا ہے یہ اگر مجھے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو میں غیبت میں اپنے لیے وظائف کو مشخص کر سکوں گا. اب آپ بھی آج رات سوچئے گا, تھوڑا سا ہوم ورک, فوڈ فار تھاٹ, سوچئے گا اس بات کے اوپر کہ ہمیں امام کی ضرورت کیوں ہے, امام آ کر کریں گے کیا. اس لیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. جب تک دیکھیں میری سمجھ میں امام کی ضرورت نہیں آئے گی تب تک میرے اندر امام کی طلب پیدا نہیں ہوگی. یہ بڑا سمجھ سا مسئلہ ہے. ضرورت طلب کو ایجاد کرتی ہے. میری زندگی میں امام کا رول ہے کیا؟ مجھے امام کس لیے چاہیے؟ اس میں سوچئے گا. عصر ظہور کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی سوچئے گا. لیکن اہم ترین سوال یہ ہے, مثلاً کہا ہو فلسفے میں کہا جاتا ہے جی فرض محال محال نیست. ذرا سی دیر کے لیے تصور کیجئے گا کہ کل امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جاتا ہے.
امام کا ظہور ہوتا ہے تو آپ کو امام کس لیے چاہیے؟ کیا کام ہے آپ کا امام سے؟ یہ سوال کہ مجھے اپنی زندگی میں امام کیوں چاہیے، پورے نقطۂ نظر کو میری زندگی کے بدل دیتا ہے، میری زندگی میں بیہیویئرس کو تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے کہ اگر مجھے امام اپنی ذاتی ضروریات کے لیے چاہیے، غور کیجیے گا میرا امام سے رابطہ کیا ہے. مجھے امام کس لیے چاہیے؟ میں اپنی عام زندگی میں امام کو کس وقت پکارتا ہوں اور کس وقت امام کی ضرورت کو محسوس کرتا ہوں، یہ مجھے خود بخود بتا دے گی کہ میری زندگی میں امام کی جگہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا توجہ کل کریں گے تو میں گفتگو کو انشاءاللہ کل یہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ ہماری زندگی میں امام کی حیثیت کیا ہے، جگہ کیا ہے. پھر لازمہ تو اس جگہ کے اعتبار سے ہمارا ایک رویہ ہے امام سے متعلق، جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہی اس ماہ مبارک کہ جس کو تو نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا، حضرت سے جو تیری محبت ہے اور آپ کو جو رحمت للعالمین تو نے قرار دیا، بارِ الٰہی ان رحمتوں کو امام کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے اپنے اتمام اور اکمال پر پہنچا. بارِ الٰہی اس ماہ مبارک میں مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں دنیا میں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن میں، شام میں، بحرین میں، نائجیریا میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، تمام مومنین کی نصرت فرما. فلسطین، میانمار، کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما. بارِ الٰہی استعماری قوتوں کو، استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما، تکفیری قوتوں کو اور بالخصوص آل سعود، آل خلیفہ نیست و نابود فرما. آج بھی آل سعود نے ظلم کے ساتھ 37 مومنین کو اور ان میں ایک مشہور عالم دین کو بے گناہ شہید کیا. بارِ الٰہی ان شہدا کے خون کو رائے گا نہ فرما اور ان شہدا کے خون کی تاثیر سے ان ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں، خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی اور وہ تمام بے گناہ اسیر کے جو پاکستان میں بے گناہ قید کیے گئے ہیں، بارِ الٰہی ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. ان کی رہائی میں حائل جتنے بھی عوامل ہیں، بارِ الٰہی ان کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.